السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور بندگی اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری اور غلامی میں لگے رہیں کہ اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگو، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی کو گزارنے کے بہترین اصول عطا فرمائے، اور سب سے پیاری چیز اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونچی ہستی ہم سب کو عطا فرمائی اور فرما دیا کہ پرسکون اور پرسرور زندگی بسر کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لو اور آپ کے طور طریقوں کو اپنا لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ پاک نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کمالات عطا فرمائے، آپ کے ساتھ جو بھی وابستہ ہو جائے گا ان کمالات کا حقدار بن جائے گا. آپ نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں فرمائی، جو مہربانیوں کے معاملات فرمائے، جو اللہ پاک سے وعدے لیے، جو شخص بھی آپ کا امتی بن گیا، آپ کا سچا غلام بن گیا، وہ تمام وعدے وہ تمام دعائیں اس شخص کو بھی حاصل ہو جائیں گی جو سچا غلام بن کر دکھائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی دنیا کے اندر ہمیں پرسرور زندگی گزارنے کے جو قاعدے ضابطے عطا فرمائے، انسان اگر حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے تو اسی دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پرکیف، پرسکون اور پرسرور محسوس کرتا ہے. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو تجربے کے لیے ہی وہ چند دن سنتوں کا اتباع کر کے دیکھ لے انسان کو کیسے سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے. اللہ والا بن جائے تو اللہ پاک اس کے بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم سب سے وعدہ لے لیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے.
اب وہ دنیاوی زندگی ہو یا برزخ کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، جب اللہ پاک انسان کو مل گئے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ مل گئے، تو اسے کائیں کی پریشانی، کس چیز کی فکر، کس چیز کے خطرات، اللہ اس کے ساتھ ہوں تو پھر وہ نہ دنیا کی زندگی میں پریشان دکھائی دیتا ہے، نہ برزخ میں، نہ آخرت میں، اور اللہ پاک اس کو اپنے قریب سے قریب تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بننے میں کامیابی ہے، آپ کی نقالی میں، آپ کی تابے داری میں، آپ کی سنتوں کو اپنانے میں، یقیناً ہم پرسکون زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرات اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ اس کا مصداق ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، چین اور سکون کی زندگی میسر آتی ہے۔ اور بہت سے لوگ شکوے شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا، اور گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی، خطرات، حوادثات ہر وقت منڈلائے رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم گناہوں کی دلدل میں دھستے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہم آزمائشوں میں پھنستے ہیں۔ جو جتنا زیادہ پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق کے ثمرات اللہ پاک اس دنیا کے اندر بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کے اجداد سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک، آپ کے تمام آبا اور اجداد کی پیشانیوں کے اندر ایک خاص نور چھلکتا تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہتے تھے کہ یہ عجیب سی نورانیت، عجیب سی ایک چمک، عجیب سی ایک دمک ان چہروں میں دکھائی دیتی ہے۔ در حقیقت یہ وہی چمک اور دمک تھی جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ شروع ہوا، اور نسل در نسل سلسلہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا اور اجداد کی پشتوں کے اندر امانت در امانت چلتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جنہوں نے آپ کے لیے دعائیں بھی کی، اللہ پاک نے آپ کو بھی بہت ہی زیادہ قربت عطا فرمائی، آپ کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ چونکہ ہر آنے والی نسل، ہر آنے والی اولاد، ہر آنے والا بیٹا اپنے باپ کے اندر محفوظ ہوتا ہے، اور باپ دادا میں محفوظ، دادا پر دادا میں محفوظ، اس طرح آنے والی نسلیں اپنے آبا اور اجداد کے اندر محفوظ ہوا کرتی ہیں۔ ہم اور آپ بھی یہاں بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں، نہ جانے کتنی نسلیں ہمارے اندر محفوظ ہیں، یا ہماری جو اولاد ہو چکی، نہ جانے کتنی اولادیں ان کے اندر محفوظ ہیں، آگے کتنی نسل ہماری پھیلے گی، کتنی نسل چلے گی۔ اس وقت پوری روئے زمین پر جو نسل انسانی دکھائی دے رہی ہے، یہ صرف اور صرف ایک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ ابا آدم سے لے کر جتنی بھی نسل انسانی پھیلی، حضرت نوح کے زمانے تک کفر و شرک پھیل چکا تھا، آپ نے بدعا کی، تمام کے تمام کفار نے نابود کر دیے گئے، غرقاب کر دیے گئے۔ حضرت نوح کے ساتھ جتنے افراد مؤمنین کاملین موجود تھے، یہ کے بعد دیگر وہ بھی وقتاً بوقتاً انتقال کر گئے، کسی کی نسل نہیں چلی، صرف آپ کے تین بیٹے تھے، حام، سام، یافث، ان تینوں کی نسل چلی۔ اس وقت روئے زمین پر ایک انسان کی پوری نسل دکھائی دے رہی ہے۔ ہم اور آپ بھی فرد واحد دکھائی دیتے ہیں، لیکن نہ جانے کتنی نسلیں ہمارے اندر مخفی ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ضابطہ بیان فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ ایک انسان کئی نسلوں کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر یہ ضابطہ لگا دیا تھا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، ایک انسان کی جلا، ایک انسان کی زندگی کی بقا پوری نسل انسانی کی بقا کے مترادف۔ تو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پاک نے اپنا دوست بنایا۔ آپ کی مختلف مراحل پر قربانیاں لی گئیں، امتحانات اور آزمائشوں میں آپ کو ڈالا گیا۔ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا معروف امتحان وہ ہے کہ آپ کو آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں پھینک دیا گیا، وہی آگ آپ کے لیے محفوظ قلعہ بن گئی، وہی آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب آگ میں پھینک دیا گیا، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا اور امن والی بن جا، دشمنوں سے محفوظ قلعہ بن گیا کہ بہار والا اندر پھٹک نہیں سکتا، اور آپ آگ کے اندر بالکل اپنے آپ کو یوں محسوس کر رہے ہیں جیسے گلے گلزار باغ بہاری کے اندر, اور اللہ پاک نے وہاں پھل پھول پودے میوے ان تمام چیزوں کا انتظام کر دیا. ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اسی آگ کو باہر والوں کے لیے دہکتے ہوئے انگارے بنایا ہوا ہے اور اندر والے کے لیے گلے گلزار بنایا ہوا ہے. فرمایا 40 دن تک میں نے اس آگ کے اندر قیام کیا, میری زندگی کے سب سے قیمتی سب سے سنہری سب سے حسین لمحات وہی تھے جو میں نے آگ کے بیچوں بیچ گزارے. بات کیا تھی؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں, آگ کو گلے گلزار بنا دیا. آپ کی زوجہ محترمہ جب ہجرت کے دوران وہاں کے گزرنے والے راستے کا جو فرعون تھا, آپ کی زوجہ محترمہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آپ کو اغوا کرا دیا. دوسرا امتحان جو تھا اللہ پاک نے اسے اس انداز سے گزارا کہ جب اس نے ناپاک ارادے کے لیے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سکڑ گیا, ایسے چھوٹا ہو کر سکڑنے لگا, جام ہونے لگا. 3 دفعہ اس طرح ہوا, آخرکار اس نے آپ سے معافی چاہی اور آپ کو ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی باندھی, اور ایک روایت میں خود اپنی بیٹی جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت حاجرہ تھا وہ عطا کر دی. کیونکہ نیک سیرت تھی, نیک صورت تھی, نیک پیغمبر کی بیوی تھی, اللہ والی تھی, اللہ پاک نے حفاظت فرمائی کہ دشمن کو سکیڑ کے سمیٹ دیا, چھوٹا کر دیا. حضرت حاجرہ کو اللہ پاک نے صاحبزادے عطا فرمائے حضرت اسماعیل کی شکل و صورت میں. وقت آیا امتحان کا, فرمایا کہ جاؤ ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں, جنگل بیابان میں, کھلی سرزمین پر کہ جہاں بواد غیر ذی زرع, جہاں کھیتی باڑی کا نام و نشان نہیں, ہریالی کا نام و نشان نہیں, وہاں چھوڑ آؤ. چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اللہ کی نیک بندی ہے, اللہ کے نیک بندے کی بیوی ہے, اللہ والی ہے. وقت جب آیا, دانا پانی ختم, کھانا پینا ختم, موت سر پر منڈلانے لگی, اللہ پاک نے حفاظت فرمائی تو زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا. برس ہا برس یہ نیک خاتون اور ان کے نیک فرزند اسی زمزم کے ذریعے سے آب و تاب حاصل کرتے رہے اور اپنی نشو نما حاصل کرتے رہے. اس وقت کوئی کھانے پینے کی چیز نہ تھی, صرف زمزم سے غذا بھی حاصل کرتے, سیرابی کا سامان بھی حاصل کرتے. وقت آیا امتحان کا, حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا, تو اللہ پاک کے پیارے نبی کو حکم دیا گیا ذبح کرنے کے لیے. نیک بندہ ہے, اللہ والا ہے, قربانی کے لیے تیار ہے. افعل ما شئت فافعل ما تؤمر. ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حکم کی تعمیل میں چھری گردن پر چلا دی, اللہ پاک نے حفاظت کرنی تھی, اس چھری کو اللہ پاک نے ذبح کی تاثیر ختم فرما کر جنت سے مینڈا اتار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسل بعد نسل اپنے آبا اور اجداد کے ساتھ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. وقت قریب آ چکا اور قرب قیامت کی سب سے بڑی علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا, اس کا ظہور ہونے والا ہے. یمن کا بادشاہ ابرہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا, بالکل بیت اللہ کے قریب پہنچ چکا. حضرت عبد المطلب جو حضور کے جد امجد ہیں ان کے 200 اونٹ ضبط کر لیے. آپ حاضر خدمت ہوئے, اس سے مذاکرات کیے, کہا کہ میرے اونٹ میرے حوالے کر دو. حیران ہو گیا کہ میں تو سمجھا شاید تم اپنے عبادت خانے کے بچاؤ کے لیے آئے ہو, تو اونٹوں کی بات کر رہے ہو. کہا کہ اس کا رب موجود ہے, وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. میں تو چونکہ اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹ میرے حوالے کر دو. اونٹ حوالے کیے, عبد المطلب نے اعلان کیا اے مکے والو مکہ مکرمہ خالی کر دو, رب ذوالجلال اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا, ہم اور تم باہر نکل جائیں تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. مکہ مکرمہ خالی ہوا, اب رہا بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوا. ابھی کچھ ہی آگے بڑھا تھا, اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیج دیا. باریک باریک کنکریاں لی ہوئی ہیں جو آج کل کے زمانے میں گولی کا کام دکھانے والی, سر سے پڑے نیچے پار ہو جائیں. پورا لشکر تہس تہس ہو گیا. ہاتھی جو بڑے جب میں غفیر کے اندر تھے سارے تتر بتر اور پگھل پگھل کر سارے نیست و نابود ہو گئے. ابراہ کے جسم میں چچک کے داغ نکلے, جسم گلنا شروع ہوا, سڑنا شروع ہوا, اعضا گل گل کے جھڑتے رہے, یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ سینہ پھٹ گیا, دل بھار آیا, تڑپ تڑپ کے رس رس کے مر گیا. وہ اللہ جو اپنے گھر کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے ابابیل کے ذریعے سے حفاظت کرا لی, اپنے بندوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے, کسی کو سکیڑ کر, کسی کو پانی کے ذریعے, کسی کو آگ کے درمیان محفوظ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں کفار قریش کی طرف سے بڑھتی چلی گئیں, دائرہ حیات تنگ ہوتا چلا گیا, وہ وقت بھی آ گیا کہا کہ یہ سارے ان کے ساتھی ایک ایک کر کے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف, ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. آؤ مشورہ کرتے ہیں. میٹنگ ہوئی, اس میں مختلف مشورے آئے. ابلیس ملعون ایک شیخ نجدی بن کر آیا, کہا کہ ان کو جانے نہ دینا, ان کا قلعہ تباہ کرنا ضروری ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ وقت یاد کرو جب دشمنان اسلام تدبیریں کر رہے تھے, مکر و فریب کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے, آپ کو یہیں چھوڑ دیں یا جلا وطن کر دیں یا قتل کر دیں, لیکن مشورہ یہ طے پایا کہ آج ہی رات ان کا صفایا کر دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. سارے قبائل کے نوجوان جمع ہے اور ابو جہل باہر کھڑا ہے, ٹھٹے مار مار کے ہنس رہا ہے, کہا کہ اندر موجود ہے وہ جن کا گمان یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کل کو تم پوری روی زمین کے بادشاہ بنو گے اور مرنے کے بعد تمہیں جنت اور جنت کی نعمتیں ملیں گی. تہکے لگا لگا کے ہنس رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم در دولت حضرت علی کو اپنے بستر پر آرام فرما چھوڑ کر باہر تشریف لائے, فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں وہ شخص جو یہ باتیں کہتا ہوں. ایک مٹھی مٹی اٹھائی, سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے ان کے اوپر یوں چھڑکی, اللہ پاک نے ان کے سر پر وہ مٹی پہنچائی, اپنے پیغمبر کی حفاظت مٹی کے ذریعے کر کے دکھائی. آپ ان کے بیچ سے نکل گئے, وہ سارے کے سارے اندھے نابینا کھڑے کے کھڑے رہ گئے. ایک شخص وہاں سے گزرا, کہا کہ کس کے انتظار میں ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں, آج ان کا صفایا کرنا ہے, جیسے ہی صبح وہ باہر نکلیں گے ایک بار یہ حملہ کیا جائے گا. کہا کہ تم نادان یہاں کھڑے ہو, میں نے تم کو گزرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا, وہ تو تم پر مٹی چھڑکتے ہوئے یہاں سے گزرتی گئے تمہارے بیچوں بیچ سے. صبح جب ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے, دنگ رہ گئے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا. اپنے اپنے کارندوں کو دوڑا دیا کہ ہر طرف پھیل جاؤ, کہیں یہ ہمارے اس علاقے سے نکلنے نہ پائے, بڑے بڑے اعلانات کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جا کے غار ثور میں آرام فرما ہو گئے. یہ دشمنان نشانہ سے قدم کی ٹو لگاتے لگاتے غار کے منہ تک جا پہنچے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشری تقاضے کے مطابق خوف زدہ ہونے لگے, دل میں دہلنے لگے کہ اب تو گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر ڈرو مت, غمگین مت ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ جس کے ساتھ ہو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. اس اللہ نے اس غار کے کھلے منہ کے اوپر مکڑی کو حکم دیا, مکڑی نے جالا تان لیا. ایک درخت روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے کی طرف اگا اور اس کی جڑ میں جنگلی کبوتر کے جوڑے نے آ کر انڈے دے دیے. دشمن سر پر آ پہنچے, آپ ان کی آوازیں سن رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو ہم انہیں سامنے نظر آ جاتے. حتیٰ کہ ایک شخص بالکل قریب آ پہنچا, حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ گئے. فرمایا کہ اس کو ہم دکھائی نہیں دے رہے, اور اللہ پاک نے ثبوت بھی فراہم کر دیا. وہ شخص وہاں سناٹا سمجھ کر اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا, ان حضرات کے سامنے ہی بیٹھ کر وہ پیشاب کرنے لگا. آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر, اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا یہ کبھی بھی ہمارے سامنے تنہائی کا علاقہ سمجھ کر استنجا نہ کرتا. منہ پر پہنچنے کے باوجود اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کی حفاظت کی, تو مکڑی کے ایک جالے سے, کبوتر کے ایک گھونسلے سے اور ایک معمولی سے پودے کو اگا کر ان کو یہ کہا کہ یہاں اگر ہوتے تو یہاں یقیناً جنگلی کبوتر کا گھونسلہ نہ ہوتا, مکڑی کا جالا تنا ہوا نہ ہوتا. وقت مقررہ پر ہجرت کا سفر جاری ہوا. راستے کے اندر پھر کفار و قریش نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان دونوں حضرات کو گرفتار کر کے زندہ سلامت یا لاش لے کر آئے گا, اس وقت کے زمانے میں 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے. 100 اونٹ آج کل کے زمانے کی یوں سمجھ لیجیے قیمتی کار اور مرسیڈیز, یا قیمتی سے قیمتی جو انعام ہو سکتے ہیں 100 انعام مقرر ہوئے. ہر طرف لوگ دوڑ پڑے. سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ سمندر کے ساحل کے اطراف میں میں نے کچھ افراد کو جاتے ہوئے دیکھا, مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا تھے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کو ٹال دیا کہ نہیں تیرا گمان ہوگا, وہ کوئی اور ہوگا. چپ چاپ میں نے اپنی باندی کو حکم دیا کہ فلانے ٹیلے تک میری وہ سواری جو میرا قیمتی گھوڑا تھا وہ پہنچاؤ, اور میں گھر کے پچھلے راستے سے چپ چاپ نکل کے اندر تنہا نکلا تاکہ میں جا کر یہ کام کر کے 100 اونٹ کا انعام حاصل کر سکوں. گھوڑا دوڑاتا ہوا تیزی کے ساتھ اسی نشاندہی پر پہنچا جو ساحلی راستہ تھا, یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا پا لیا. آمنا سامنا ہوا تھا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سراقہ آ پہنچا نقصان پہنچائے گا. آپ نے فرمایا فکر مت کرو لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ہمارے قریب آیا سخت پتھریلی زمین تھی, اللہ پاک نے اس کے گھوڑے کو اس میں دھسا دیا. آدھو آپ پورا گھوڑا اس میں دھس گیا, کوشش سیار کے باوجود نہیں نکل سکا. کہنے لگا مجھے معاف کر دیں, میرے لیے دعا کر دیں کہ میں واپس نکل سکوں. حضور نے معاف کیا, دعا کی تو وہ نکل کر واپس باہر ہوا. اور پھر آپ سے ایک پرچی لکھوائی کہ آپ مجھے معافی نامہ لکھ دیجیے تاکہ کل کو جب وقت آئے گا تو یہ معافی نامہ میرے لیے کام آئے گا. اس کے پاس جو توشہ تھا, جو زیادہ سفر تھا, آپ کو پیش کیا, آپ نے انکار فرمایا, فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں, بس اتنی بات ہے کہ تم اس راز کو فاش مت کرنا, جا کر دوسرے ساتھیوں کو مت بتانا کہ ہم کس راستے سے گزر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے, آب و تاب کے ساتھ, زندہ سلامت, تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ. اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا ان چھوٹی چھوٹی ننی منی پیاری بچیوں نے استقبال کیا. فلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کی بھی حفاظت کی, ان کے ساتھیوں کی بھی حفاظت کی, آپ کے شاگردوں کی بھی حفاظت کے معاملات اللہ پاک نے جیتی آنکھوں دکھائے. آپ کے صحابی حضرت علا حبرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک لشکر لے کر بحرین کی طرف چڑھائی کرنے لگے. راستے میں دریا سمندر حائل ہو گیا, اتنی کشتیاں نہیں کہ کشتیوں کے ذریعے لشکر کو پار کر سکیں. کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ایسی عجز و انکساری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کی, بہت مختصر سی, کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے, دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں, راستے کے اسباب ہمارے پاس میسر نہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, تو ہماری مدد فرما, راستہ ہمارے لیے آسان فرما. دعا فرما لینے کے بعد لشکر کو فرمایا چلو چل پڑو. گھوڑے پر سوار پورا لشکر سمندر کے اندر کود گیا. فرماتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے ہم سمندر پار کرتے ہوئے بحرین کی سرزمین پر جا اترے, ہمارے گھوڑوں کے صرف سینے تک پانی پہنچا تھا. وہ معجزہ جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا, اپنے پیارے آقا کے ایک چھوٹے سے امتی حضرت علا حضرمی پورا بحرین کا سمندر گھوڑوں کے ذریعے پار کر کے دشمن کے سر پہ جا پہنچے. آپ کے ایک صحابی ہیں, خادم خاص ہیں, ایک موقع پر صحابہ کو دشمنوں نے دھوکہ دے کر حضور سے حاصل کیا, درمیان میں پہنچ کر حملہ کیا. ایک صحابی بڑے تیز سے فرمایا کہ جب تک میری جان میں جان ہے, آخری خون کے قطرے تک تم سے لڑوں گا, اپنے آپ کو زندہ سلامت تمہارے حوالے نہیں ہونے دوں گا. آخر وقت تک مقابلہ کرتے رہے, حتیٰ کہ جب جام شہادت پوش کرنے لگے, دعا کی کہ اے رب میرے اس وجود کے اوپر بھی اپنے دشمنوں کو تسلط نہ دینا. جام شہادت نوش کر گئے, دشمن بڑے خوش تھے کہ چلو مر جانے کے بعد ان کے جسم کو حاصل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. جب قریب پہنچے اللہ پاک نے شہد کی مکھیوں کے ذریعے پورا جھنڈ بھیج کر ان کے جسم کی حفاظت کر لی. شہد کی مکھیاں آ گئی بھیڑ, جس کی وجہ سے وہ ان کے جسد اثر تک نہ پہنچ سکے. کہا کہ چلو ابھی تو دن ہے, رات کے وقت آ کر ان کے جسم کو حاصل کر لیں گے. رات کے وقت ایک سیلابی ریلا آیا جو ان کے جسم اثر کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا. آپ کے صحابی حضرت خالد ابن ولید جن کو زہر پیش کیا گیا جو جان لیوا تھا, فرمایا کہ جب اللہ ہمارا ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ دعا پڑی, پورا زہر پی گئے, جان کو کچھ بھی نہیں ہوا. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. سن 557 ہجری کا واقعہ ہے, سلطان نور الدین زنگی رات کو تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد آرام فرما ہوئے, خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ نے دو شخص دکھائے جن کی نیلی آنکھیں تھی, کنجی آنکھوں والے. فرمایا کہ ان دو شخصوں سے مجھے بچاؤ, ان کے نقصان سے مجھے بچاؤ. بیدار ہوئے, تہجد پڑھ کے سوئے تھے, حضور کی زیارت ہوئی, بیدار ہوئے, ہڑبڑا کر اٹھے, دوبارہ وضو کیا, نماز پڑھی, پھر کچھ دیر کے لیے لیٹے, فوراً آنکھ لگ گئی, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, انہیں دو اشخاص کو دکھایا, فرمایا کہ ان دو افراد کے شر سے مجھ کو بچاؤ. پھر بیدار ہوئے, وضو کیا, نماز پڑھی, دوبارہ پھر اس طرح کا معاملہ ہوا. تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, دو افراد کی شکلیں دکھائی, فرمایا کہ ان کے شر سے مجھ کو بچاؤ. آپ جب جاگے, نماز پڑھی, اپنے وزیر جو بہت ہی زیادہ قابل اعتماد تھا جس کا نام تھا جمال الدین, اس کو دریافت کیا, بلایا اور بتایا کہ اس طرح تین مرتبہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بغیر کسی توقف کے فوراً ہمیں مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرنا چاہیے. 20 اپنے خدام خاص لیے, ضروری سامان لیا اور ایک خزانے کا بڑا ساز و سامان اونٹوں پر لادا, قیمتی اونٹوں پر روانہ ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف مصر سے چل پڑے. 16 دن مسلسل شب و روز کا سفر کر لینے کے بعد 16 دن شام کو مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر ریاض الجنہ میں نماز شکرانہ ادا کی اور دوگانہ ادا کر لینے کے بعد دعا کی اور معمہ سلجھانے کے لیے اللہ پاک سے مدد چاہی. اور پھر اگلا دن جب ہوا صبح ہوئی لوگوں کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے سلطان نور الدین زنگی. اب یہ حیران تھے کہ میں کس طرح سے تجسس کروں, کس طرح سے ان دو افراد تک پہنچوں جن کو خواب میں دکھایا گیا. وزیر سے مشاورت کی, اس نے کہا کہ آپ اپنے خواب کو بالکل صیغہ راز میں رکھنا, کسی سے بھی تذکرہ نہ کیجیے. اہل مدینہ کو آپ سب کو دعوت دیجیے, اعزاز اور اکرام سے نوازیے. اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں, مدینہ کے باشندے آتے جائیں انعامات دیتے جائیں. پورے مدینہ کے باشندے آ گئے, انعامات اکرامات لے گئے, لیکن بادشاہ سلامت وہاں موجود ہر آنے والے شخص کے چہرے کو بغور دیکھتے کہ شاید وہی شخص ہو جس کو خواب میں دکھایا گیا, لیکن وہ چہرے نہ آئے. مدینے والے تمام کے تمام انعامات لے کر لوٹ گئے. پوچھا کہ اور کوئی باقی ہو تو وہ بھی آئے. کہا کہ تمام کے تمام مدینے کے باشندے آ چکے. جستجو اور تجسس کے بعد معلوم ہوا کہ صرف دو متقی انسان رہ گئے جو بہت اللہ والے نیک صفت انسان ہیں, جو بہت ہی زیادہ مستغنی ہیں اور بہت غنی ہیں. وہ تو خود لوگوں کو دیا کرتے ہیں, ان کو دنیا کی کوئی طلب نہیں, اسی لیے وہ یہاں نہیں آئے. فرمایا کہ ان کو بھی بلا لاؤ. زبردستی ان کو بھی جب بلوا کر لایا گیا, چہرے دیکھتے ہی پہچانتے کہ یہی وہ تو چہرے جو خواب میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے. معلومات حاصل کی, کون ہو, کہاں سے آئے ہو. کہا کہ ہم اندلس کے باشندے ہیں, مغرب کے رہنے والے ہیں, حج کے لیے آئے تھے. یہاں جب پہنچے, حضور کی قبر کی زیارت ہوئی تو یہاں بہت ہی سکون محسوس ہوا اور بہت ہی نورانیت اور بہت اطمینان محسوس ہوا. حضور کے پڑوس میں رہنے کو ہم نے اختیار کیا, یہی پڑاؤ ڈال دیا. ان کا ٹھکانہ معلوم کیا, ان دونوں افراد کو یہی روک کر بادشاہ خود ان کے ٹھکانے پر پہنچے جو بالکل روضہ اطہر کے قریب ہی ایک رباط کے اندر تھا, ایک مسافر خانے کے اندر ان کا پڑاؤ تھا. وہاں جب پہنچے تو دیکھا بہت سارا مال و زر موجود ہے, کچھ کتابیں موجود ہیں, عبادت کے لیے مسلح بچھے ہوئے ہیں, باقی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. تجسس اور اس کے تلاش اور تفتیش کے باوجود کوئی راز پاس نہیں ہو پا رہا. ادھر مدینے کے باشندے ان کے تقوی کے پیکر ہونے کا اظہار کر رہے تھے اور بادشاہ سلامت ان دونوں کو پکڑ تو لیا, لیکن راز پاش ہو جائے کہ معاملہ کیا ہے. اس تگو دو کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے. پھر یہ اچانک ان کے جو مسلح تھا جو ایک بوری کے اوپر بچھا ہوا تھا, اس مسلح کو پلٹا, بوری ہٹائی تو نیچے ایک پتھر دکھائی دیا. اس پتھر کو جب ہٹایا تو معلوم ہوا کہ ایک سرنگ جا رہی ہے. اس سرنگ کو جب دیکھا گیا تو وہ سرنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قریب تک پہنچی ہوئی تھی. راز فاش ہونے پر ان دونوں کے اوپر پھر سختی کی گئی, ان سے دریافت کیا گیا کہ تم حقیقت حال بیان کرو. مرتا کیا نہ کرتا راز فاش کیا, بتایا کہ دراصل ہم عیسائی باشندے ہیں. عیسائی حکمرانوں نے ہمیں زر کثیر مال وافر دے کر اس مشن کے اوپر بھیجا ہے کہ ہم یہاں مسلمان کو حلیہ اپنا کر, مسلمان ظاہر کر کے یہاں اپنا پڑاؤ ڈالیں اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کر کے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر نکال کر لے جائیں اور اس کی بے حرمتی کریں. لیکن بالکل قریب پہنچنے پر اللہ پاک نے دشمنوں کی گرفتاری کے معاملات کروا دیے. سلطان نور الدین زنگی ایک طرف سے اس معاملے کے حل ہونے پر خوش تھے کہ راز فاش ہوا, دوسری طرف ان دشمنوں کے ناپاک عزائم کی وجہ سے غیظ و غضب میں تھے, تیسری طرف زار و قطار رو رہے ہیں کہ اس حفاظتی معاملے کے لیے اللہ پاک نے مجھے چن لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب مجھ پر ہوا کہ آپ نے میری ذمہ داری لگائی کہ ان دو دشمنوں سے میری حفاظت کرو. ادھر اہل مدینہ جو ان کی سفارشیں کر رہے تھے, گواہیاں دے رہے تھے کہ یہ پنج وقتہ نمازی ہیں, ان کی پانچوں نمازیں ریاض الجنہ میں ہوتی ہیں, روزانہ جنت البقیع میں حاضری دیتے ہیں, ہفتے کے دن پیدل مسجد قباء جاتے ہیں, سخاوت کے ذریعے بہاتے ہیں, اور یہ لوگ قحط کے زمانے میں مدینے والوں کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوئے تھے. اوپر سے کچھ اندر سے کچھ, ان کو پھر کیفر کردار تک پہنچایا گیا, سر عام ان کو قتل کیا گیا اور مدینے کے باشندوں نے ان کو آگ لگا کر کوئلہ بنا دیا. تو غرض یہ ہے کہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کی, ان سے منسلک افراد کی, ان کے آبا اور اجداد کی, ان کے شاگردوں کی, ان کے متعلقین کی, ان کے امتیوں کی ہر طرح سے حفاظت کر کے دکھائی. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے, زندگی میں بھی حفاظت کر کے دکھائی, بعد وصال بھی حفاظت کے معاملات اللہ پاک نے نمایاں فرما دیے. مسجد نبوی کے خادم خاص جو تمام خطاب کے رئیس تھے شیخ شمس الدین فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے مدینہ طیبہ کے گورنر نے بلایا اور کہا کہ آج رات کچھ افراد آئیں گے جو کچھ کاروائی کریں گے، خبردار چوں تک مت کرنا. اور اس سے پہلے ان کے ایک باعتماد ساتھی بتا چکے تھے کہ حلف کے کچھ افراد بہت سارا تحفے طائف لے کر امیر مدینہ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اس کو تحفوں سے مالا مال کر دیا اور انہوں نے اجازت چاہیے کہ ہمیں بس ایک رات کی اجازت چاہیے، ہم صرف حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات کی قبریں کھود کر ان دونوں کی نعشوں کو لے جا کر جو بھی چاہیں گے کریں گے، صرف ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے. امیر مدینہ بک گیا تھا، اس نے اجازت دے دی. یہ خدا میں کے دو رئیس تھے شیخ شمس الدین، فرماتے ہیں کہ مجھے بلا کر جب یہ پیغام دیا میرا روح اندر سے لرز گیا، میں اوسان خطا ہو گئے، آیا روزہ اثر کی دیوار کے ساتھ ٹیگ لگا کر سارا دن روتا رہا کہ میں تنہ تنہا کیا کروں. رات ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے گئے، سناٹا چھا گیا. بعد میں دستک ہوئی، دیکھا تو وہ ناپاک ارادہ لے کر آنے والے افراد یہ کے بعد دیگر مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے. شروع زمانے کی بات ہے، اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ لوگ اپنے ساتھ شمے اٹھائے ہوئے تھے، کھدال، پھاوڑے، کسی اور ٹوکرے اور یہ تمام کے تمام ساز و سامان سے لیس یہ حضرات باب السلام نامی دروازے سے یہ کے بعد دیگر داخل ہونے لگے. فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف بیٹھ کر زار و قطار رو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ زلزلہ برپا کر دے تاکہ یہ ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے. اور میں افراد کی تعداد گن رہا تھا، یہ کے بعد دیگر 40 افراد مسجد نبوی میں تیزی کے ساتھ بڑے خوشی خوشی داخل ہوئے. ابھی وہ ممبر رسول کی سیٹ میں نہیں پہنچے تھے کہ اچانک زمین پھٹی اور وہ سب کے سب اس میں دھس گئے. کافی دیر جب گزر گئی، امیر مدینہ کا پیغام آیا کہ وہ افراد جو آئے تھے کہ اب تک فارغ نہیں ہوئے. میں نے جا کر اس کو بتایا کہ وہ سب فارغ ہو چکے، زمین نے ان کو نگل لیا. وہ غصہ ہونے لگا، ڈانٹنے لگا کہ تم کیا بہودہ بات کر رہے ہو. کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا میرے ساتھ چل کر دیکھیں، ابھی تک ان کے کپڑے، ان کے اعضاء، کسی پھاوڑوں کے آثار کچھ نہ کچھ زمین سے اوپر نکلے ہوئے ہیں. اس نے اس کو سختی سے منع کیا کہ خبردار اس واقعے کی آگاہی کسی کو مت کرنا ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا. آج بھی وہ نشان مسجد نبوی کے اس سرزمین پر موجود ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ نشان دیکھے جب مسجد کی صفائی کی جاتی ہے، بالکل محراب نبوی کے قریب ایک نشان تو وہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور دوسرا اس سے قدرے فاصلے پر جو مسجد نبوی کی محراب ہے اس سے قدرے فاصلے پر 8-10 فٹ کا پورا ایک نشان بنا ہوا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ناپاک منصوبہ رکھنے والوں کو اللہ پاک نے کیسر کردار تک پہنچایا اور اپنے پاک باز بندوں کی حفاظت فرمائی، اور ناپاک ارادہ لانے والوں کو تہس نہس کر کے اللہ پاک نے کیسر کردار تک پہنچا دیا. تو میرے محترم بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، حضور کے امتی ہیں. ہم بھی اگر آپ کے بن جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے ہو جائیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے اور اللہ تعالی ہمارے ہو جائے، جس کے ذریعے سے ہمارا دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، دعاؤں کی درخواست آئی ہے. اللہ پاک تمام کے تمام دعاؤں کی درخواست کرنے والوں کی دعائیں پوری فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائے، اور بھی جس مقصد کے لیے اس نے دعا کے پرچے دیے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. اے الہ العالمین، آپ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے ہو جائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.